الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامة او کما قال علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سورہ مائدہ کے مضامین میں سے ایک مضمون سزاؤں کا باب بھی ہے، یعنی جرموں پر کیا کیا سزا دی جائے گی، چند ایک جرائم اور ان کی سزائیں شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الاخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ سے پچھلی آیات میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کو ذکر کیا گیا، اب دوسری نوعیت یعنی جائز قتل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ڈاکے کی سزا کو گویا بیان کر دیا گیا۔ ناظرین، اسلامی سزاؤں کی حکمت کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت تحریر ہے کہ اسلام نے جو جرم کی سزا رکھی ہے، جس جس بھی جرم کی ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر جرم چھوٹا ہے تو سزا بھی ہلکی ہے، جرم بڑا ہے تو سزا بھی اس کے مطابق بڑی رکھی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں امن قائم ہو سکے اور لوگ بے خوف ہو کر سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں اسلامی سزاؤں کو رائج کرنے کے اندر موجود ہیں۔ ایک اسی ڈاکہ زنی کی سزا کو ہی لے لیجئے کہ جب تک اس پر عمل رہا تو تو تجارتی قافلے اپنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے تجارت کو بے حد فروغ ملا اور لوگ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہو گئے. اور جب سے اس سزا پر عمل نہیں ہو رہا، تب سے تجارتی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں. جس ملک میں تجارتی ساز و سامان کی نقل و حمل کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں، وہاں کی برآمدات درآمدات انتہائی کم ہیں، جس کی وجہ سے ان کی معیشت پر بہت برا اثر ہوتا ہے. اور اب حالات تو اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ بینک سے کوئی پیسے لے کر نکلا تو راستے میں لٹ جاتا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقدی اور موبائل چھین لیا جاتا ہے، کوئی بس کا مسافر ہے تو وہاں بھی محفوظ نہیں، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، کوئی اپنی سواری پر ہے تو وہ خود کو زیادہ خطرے میں محسوس کرتا ہے. سرکاری اور غیر سرکاری املاک ڈاکوؤں کی دست برد سے محفوظ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ڈاکہ زنی کی سزا کو بیان فرمایا، پھر فرمایا کہ اگر کسی نے اس جرم کا ارتکاب کر لیا اور پھر اس پر قابو پائے جانے سے پہلے پہلے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، سچے دل کے ساتھ نادم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گیا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. ترجمہ کنز الایمان، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ اور اس کے تقاضے پورے کر لے تو ڈاکہ زنی کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا. لیکن یاد رکھیے، لوٹا ہوا مال پھر بھی واپس کرنا یہ ضروری ہے، اور لوٹے ہوئے مال اور قصاص کا تعلق چونکہ بندوں کے حقوق سے ہے، اس لیے ان کا تقاضا باقی رہے گا. اب اس کے اولیاء چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو اس کا تقاضا کر لیں. ایسا ہرگز نہیں کہ توبہ کر لی ہے تو جو مال لوٹ لیا تھا اب بندے کے لیے حلال ہو جاتا ہے، بلکہ یہ مال جس کا ہے اسے واپس کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے، حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں. رب اپنے حقوق چاہے تو کسی کو معاف فرما دے، لیکن جب بات بندے کے حقوق کی آتی ہے تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دار العدل کا یہ ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی اسے معاف نہیں فرماتا. اس لیے توبہ اپنی جگہ پر ہے کہ سچے دل سے نادم ہے اور اس گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، کیونکہ یہ مخلص ہے توبہ میں. اس نے توبہ تو نسوخ کی ہے، لیکن جو مال لوٹ لیا تھا، جو چوری کی تھی، اس کا ازالہ چونکہ حقوق العباد سے تعلق ہے تو وہ پورا کرنا ضروری ہے. لوٹا ہوا مال واپس کرے، جو مال چوری کیا تھا جن کا ہے ان تک پہنچائے، یہ اس کا مالک ہرگز نہیں بن سکتا. اسی طرح اس سورہ مائدہ کے اندر چوری کی سزا کو بھی بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو ان کے کیے کا بدلہ، اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اس آیت میں چور کی سزا بیان کی گئی کہ شرعی اعتبار سے جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چوری کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز کو اٹھا لینا، جبکہ شرعی تعریف یہ ہے عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ و تاویل کے بغیر اٹھا لینا۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا کام ہے، اور ایسا بندہ اس چوری کی وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چور کے لیے شریعت میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ انہیں سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی، تو بے شک اس نے اسلام کا جو پٹا ہے وہ اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حدود و تعزیر کے مسائل میں عوام الناس کو قانون ہاتھ میں لینے کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل مجدوں نے ارشاد فرمایا، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سمر جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، جب بندہ مخلص ہو کر توبہ النصوح کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، دل سے نادم ہو جاتا ہے، اس کے گناہ گرچہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے درگزر فرماتا ہے، توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس گناہ میں کسی بندے کا حق متعلق ہوتا ہے، جب تک بندے سے معاف نہ کروا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے دار العدل کا ضابطہ یہ ہے کہ رب بھی معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے بندے کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ غیر اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سورہ مائدہ میں ایک اور مضمون پر بات کرتے ہیں۔ اس مضمون میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی، منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کر لینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی منافقت کو بھی بیان فرما دیا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل کے اندر ان کے ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، کچھ وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں، جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا۔ یعنی اے مخاطب، تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حرکتوں کو بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا الرسول کے مبارک خطاب کے ساتھ عزت عطا فرمائی، اور حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کا سامان مہیا فرمایا۔ کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ناصر و معین یعنی مددگار ہوں، منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کرنے کے بنا پر آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر منافقین کی منافقت کا بیان فرمایا کہ صرف یہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے۔ یہاں سے یہود کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں اور ان کے افتراؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہود کی باتوں کو بھی یہ خوب مانتے ہیں، جن کے حالات آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعه، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سزاؤں کی حکمت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جب سزا ہوتی ہے تو گناہ رک جاتا ہے، اور جب سزا نہیں ہوگی ہم اس طرح فرق کرنے لگیں گے کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، دونوں کے لیے احکام جدا ہیں۔ ہیں تو مسلمان، احکام کے اعتبار سے حکم دونوں کے لیے ہے۔ امیر کے لیے حکم نماز کا، غریب کے لیے بھی حکم نماز کا۔ امیر کے لیے اگر حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو غریب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ رمضان کے روزے آ جائیں گے، دونوں کے لیے حکم سیم ہے، اور اگر کسی کو رخصت کہیں ملتی ہے تو دونوں کے لیے اصول بھی سیم ہے، برابر ہیں، اور دونوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ امیر گناہ کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر غریب گناہ کرے تو اسے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے، اسے سزا دے دی جائے۔ پھر معاشرے میں گناہ عام ہو جاتا ہے، عمراء میں گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، پھر گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے روکنا پھر بندے کے بس میں نہیں رہتا۔ سب کے لیے حکم برابر ہونا چاہیے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ سابقہ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہود کی عوام تھی، جو اپنے بڑوں کے جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اس آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہود کے حکمران ہیں، ان کے بڑے ہیں، جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ یاد رکھیے، رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہیں، اور لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا یہ دونوں جہنمی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشت سخت سے پلا بڑا تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. عرض کی گئی سخت سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا فَإِن جَاءُوكَ تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں. یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اہل کتاب اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آتے ہیں، کوئی فیصلہ لینے آتے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو ان کا فیصلہ فرما دیں اور چاہیں تو آپ ان کا فیصلہ نہ فرمائیں. اور تورات میں حکم موجود ہے، باوجود اس کے آپ کے پاس آ رہے. اس بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تعجب کا بھی اظہار فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، بھائی ہم اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ تعجب کا اظہار ہے کہ تورات موجود ہے، اپنی کتاب موجود ہے، اور پھر بھی اپنے ایک امیر شخص کو بچانے کے لیے، ایک امیر عورت کو بچانے کے لیے وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور اپنی کتاب کے حکم پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.